یا اللہ کا فرمانا غلط ہے، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، وہ آیت بھی یہی مضمون بیان کر رہی ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب. یہ تو دنیا کی سزا ہے اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونکا جائے گا. ہم مطمئن ہیں بخشے بخشائے ہونے پر، ہمارے لیے تو اندیشہ ہی نہیں، جہنم میں داخلہ بھی ہوا تو چند دن کا ہے. یہاں فرمایا جا رہا ہے اشد العذاب، شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے گا. اور آخری الفاظ اور بھی بڑے تیکھے ہیں، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کسے دھوکہ دینا چاہ رہے ہو؟ اب تمہاری نمازوں سے ہم دھوکہ نہیں کھائیں گے، بڑی شاندار مسجد تعمیر کی ہے، ہم نہیں دھوکہ کھائیں گے، ہم جانیں گے، ہم جانتے ہیں تمہارے اندر کیا ہے، ایمان کتنا ہے، ہمارے احکام حلال اور حرام کے جو ہیں ان پر کتنا عمل ہو رہا ہے، کتنی حرام خوری شامل ہے، خوب معلوم ہے، ہمیں خوب معلوم ہے، کس کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہو. مَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو کچھ تم کر رہے ہو. تو یہ کلی اطاعت، ہمہ وقت اطاعت، ہمہ جہت اطاعت، ہمہ تن اطاعت، اور یہ اطاعت محبت سے سرشار ہو کر، یہ ہوئی دوسری منزل، دوسری سیڑھی ہے. یعنی اگر اللہ کے بندے بنے ہو، جو حکم دیا ہے بجا لاؤ، جہاں سے روکا ہے رک جاؤ، ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا. رسول اپنے پاس سے نہیں دیتے، معاذ اللہ، اللہ کے پاس سے دیتے ہیں جو حکم دے رہے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ وحی جلی ہو یا وحی خفی ہو، محمد نے جو کچھ ہمیں دیا ہے وہ اللہ سے لے کر دیا ہے، لہذا جو ہمارے رسول دے تھام لو مضبوطی کے ساتھ، جس سے روک دے رک جاؤ. یہ ہے تقاضا ایمان کا. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، یہ تو ہوئی نماز، اور نماز نمائندہ ہو گئی ارکان اسلام کا، روزہ، حج، زکات، یہ اس کے ساتھ درج کر لیں اپنے ذہن میں. یہ پہلی سیڑھی ہو گئی ممبر کی، فرائض دینی کا ممبر اس کی پہلی سیڑھی. دوسری سیڑھی ہوئی عبادت، کلی عبادت، ہما تن، ہما جہت، ہما وقت، بندگی اللہ کی، اسی کا حکم، جو کہے وہ کرو، جس سے روک دے رک جاؤ، جس کو حرام کیا اس کی طرف نگاہ نہ اٹھاؤ، جو حلال ہے اسی پر اکتفا کرو. ابھی تیسری سیڑھی باقی ہے، وفعل الخیر، اچھے کام کرو، بھلے کام کرو، نیک کام کرو. اب یہاں آپ کو سوچنا پڑے گا، نماز تو آ گئی، روزہ آ گیا جس نہج سے میں بتا رہا ہوں، دلیل اس کی بعد میں دے دوں گا، زکات آ گئی، حج آ گیا، وہ تو پہلی سیڑھی تھی، پوری زندگی کی اطاعت آ گئی، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اب یہ فعل خیر اور کیا رہ گیا؟ دیکھیے سوال ذہن میں اٹھائیے، کبھی جب جواب آئے گا تو وہ بات ٹھیک اپنے نشانے پر لگے گی، اپنے خانے میں جا کر بیٹھ جائے گی. ایک ہے اطاعت، جو حکم دیا مان لیا، ایک ہے اس سے بڑھ کر اللہ کی رضا جوئی کے لیے مزید کرنا. اللہ نے حکم دیا 2.5% نکال دو، یہ تو نکال دیا، اس سے آگے ہے، اس کی آخری منزل بیان کر دی. یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، جو ضرورت سے زائد ہے اللہ کی راہ میں دے ڈالو. لیکن اختیاری ہے، یہ ہے فعل خیر کا میدان، اور بڑھو اور آگے آؤ. جیسے سورہ بقرہ میں فرمایا، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر ایک نے اپنا کوئی نہ کوئی ہدف بنایا ہوا ہے اور ادھر چل رہا ہے، کوئی دولت کا طالب ہے، محنت کر رہا ہے، ایک دوسرے کو ایلبو کر کے آگے بڑھ رہا ہے، میں اس سے زائد لوں گا، کوئی شہرت کا طالب ہے، کوئی حکومت کا طالب ہے، کیسے کیسے پاپڑ بیلتے ہیں، آخر ایسے ہی تو حکومت نہیں مل جاتی. ہاں ہمارے ہاں جو کمانڈر ان چیف ہو اس کو ایسے ہی مل جایا کرتی ہے، یہ بات دوسری ہے، لیکن یہ تو ہمارا خاص معاملہ ہے، ورنہ تو کیسے کیسے پاپڑ بیلنے پڑ رہے ہیں۔ بھٹو نے جو حکومت لی تھی، ایک ایک دن میں چھ چھ تقریریں کی ہیں۔ وہ سن 68-69 کا دور جو ہے اس کا تصور کیجیے آپ، یوں تو نہیں مل گئی تھی، گلا بیٹھا ہوا ہورس ہے، چیخ رہا ہے، بڑی مشکل سے آواز نکلتی ہے۔ یہ محنت نے کی۔ کھنڈا موڑ ہمارے پنجاب میں ایک جگہ ہے، صرف سڑکیں وہاں کراس کرتی ہیں، کوئی آبادی نہیں ہے، لیکن آس پاس دیہات ہیں، قصبات ہیں، 6-6 لاکھ افراد کو اس نے اس کھنڈا موڑ پہ جمع کیا، محنت کی ہے، یوں نہیں ملا۔ تو ہر ایک کا اپنا ایک ہدف معین ہے، اے مسلمانوں تمہارا بھی ایک ہدف ہے۔ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں، بھلائیوں میں، خیرات میں، حسنات میں ایک دوسرے سے آگے لگاؤ دوڑ۔ فطرت انسانی میں ہے آگے بڑھنا، لیکن بڑھنا کس میدان میں؟ نیکی میں بڑھو، خیر میں بڑھو، انفاق فی سبیل اللہ میں بڑھو، حسنات میں بڑھو، خدمت خلق کے میدان میں بڑھو۔ یہ جو اخلاقیات کا دائرہ ہے، ارکان اسلام پہلی سیڑھی، پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت دوسری سیڑھی، مزید اب اخلاقیات کی سطح ہے، اور اس میں ایک لفظ کو اگر ذہن میں رکھ لیں تو مفہوم صحیح سامنے آ جائے گا، خدمت خلق۔ خلق کے خادم بن جاؤ۔ حضور نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے بہترین وہ ہیں جو لوگوں کے حق میں نافع ہو، نفع پہنچا رہے ہو، خلق خدا کی بھلائی کے لیے کوشاں ہو۔ خیر الناس من ينفع الناس، حضور نے فرمایا الخلق عیان اللہ، کل بھی میں نے آپ کو وہ حدیث سنائی، تمام مخلوقات اللہ کے کنبے کے مانند ہیں، اور حدیث قدسی میں ہے اللہ تعالیٰ شکایت فرمائیں گے، شکوا کریں گے قیامت کے دن، ہے میرے بندے میں بھوکا تھا، میں نے تجھ سے کھانے کو مانگا، تو نے مجھے نہ دیا، اے میرے بندے میں ننگا تھا، میں نے چاہا کہ تو مجھے کپڑے پہنا دے، تو نے مجھے نہ پہنائے۔ تو انسان کہے گا بہت حیران ہو کر، پروردگار تو اس سے پاک ہے کہ تجھے بھوک لاحق ہو، تو اس سے پاک ہے کہ تجھے عریانی لاحق ہو۔ اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ جس وقت بھوکا تھا اور اس نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، میرا بندہ الخلق عیال اللہ، اس کے پردے میں ہی تو تھا، اور میرا فلاں بندہ جس نے ستر ڈھانپنے کے لیے تجھ سے کپڑا طلب کیا تھا، تو قادر تھا، تو نے نہیں دیا، وہ میں ہی تو تھا۔ سائل کی آستین سے نکلنے والا ہاتھ بظاہر سائل کا ہے، حقیقت اللہ کا۔ اب آپ یہ تصور کیجئے، اسلام کی تعلیم یہ ہے بنیادی، اسی لیے ایک حدیث میں آیا منفی مضمون، من یحرم الرفق فقد حرم الخیر کلہ، جو دل کی نرمی سے محروم ہے وہ کل کے کل خیر سے محروم ہے۔ وہ پڑھتا رہے تہجدیں اپنی، لیکن دل اگر پتھر کا ٹکڑا ہے، سنگ دل ہے، کٹھور، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر اس کے درد کا احساس اگر نہیں ہوتا اندر، تو یہ تہجدیں اور یہ عبادتیں جو ہیں، حضور کی حدیث سنا رہا ہوں، مزید آگے جملہ اپنا پورا نہیں کرتا میں، من یحرم الرفق فقد حرم الخیر کل، جو شخص دل کی اس نرمی سے محروم ہے وہ کل کے کل خیر سے محروم ہو گیا۔ تو میں نے عرض کیا کہ وفعل الخیر کی جگہ اس کے مفہوم کو ادا کرنے کے لیے خدمت خلق لے آئی، یہ تیسری سیڑھی ہو گئی۔ لیکن یہاں ایک مغالطہ آپ کو ہو جائے گا، میں اس کے لیے عرض کر دوں، اس تیسری سیڑھی کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر لیجئے اپنے ذہن میں، کراچی والوں کے لیے بڑا آسان ہے، کورنگی میں 5 نمبر، پھر 6 نمبر، 5.5 نمبر بھی ہوتا ہے، یہ یہاں جو ہے بہت آسانی سے یہ باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ تو پہلی سیڑھی، دوسری سیڑھی اور تیسری سیڑھی کو دو حصوں میں تقسیم کیجئے۔ خدمت خلق کا پہلا درجہ ہے لوگوں کی دنیاوی تکالیف کو دور کرنا، بھوکے کو کھانا کھلانا خدمت خلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بیمار کا علاج معالجہ ہی نہیں عیادت کرنا حکمت خلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں. کسی آنے والے سے خندہ پیشانی سے مل لینا یہ بھی خدمت خلق ہے. حضور نے اسے صدقہ قرار دیا، تبسم کا فی وجہ اخی کا صدقۃ، تمہارا بھائی تم سے ملنے آئے اور تم کشادہ پیشانی کے ساتھ اور خندہ پیشانی کے ساتھ اگر اس سے ملتے ہو یہ بھی صدقہ ہے. کوئی کہیں بھٹک رہا ہے، جگہ تلاش کر رہا ہے، نہیں مل رہی، اور آپ اسے لے گئے انگلی پکڑ کر، اپنا وقت لگایا، اپنی توانائی صرف کی، اسے پہنچا دیا، یہ بھی صدقہ ہے. ان میں قطعاً کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، یہ خدمت خلق ہے، اس کی نفی نہ کیجیے. اور اس خدمت خلق کے اعتبار سے مسلمان غیر مسلم کا فرق نہیں ہے. آپ تو مسلمان اور غیر مسلم میں فرق کر رہے ہوں گے، یہ انسان اور حیوان میں بھی فرق نہیں ہے. کہیں بلی اگر بندھی ہوئی ہے اور بھوکی ہے، اگر آپ نے اس کو پاس سے گزر گئے اور اس کو آزاد نہیں کرایا، یا اس کو اگر کھانے کو نہیں دیا، پکڑے جائیں گے. حضرت عمر نے یہی تو فرمایا تھا کہ اگر دجلہ و فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا اور پیاسا مر گیا تو عمر مسئول ہوگا. انسان کی بات تو بہت دور کی ہے، اس لیے کہ الخلق و عیال اللہ، یا تو خلق کا معاملہ. یہ ہے پہلی منزل، یہ وہ منزل ہے جسے کافر بھی جانتا ہے، مسلم بھی جانتا ہے، ہندو بھی جانتا ہے، سکھ بھی جانتا ہے. یتیم خانے کھولے جائیں، خیراتی شفا خانے کھولے جائیں، سرائیں بنائی جائیں، محتاج گھر بنائے جائیں، یہ کام تو وہ ہے جو ہر فطرت انسانی جو ہے وہ اس کے نزدیک خیر ہے، بھلائی ہے، نیکی ہے، وہ سب کرتے ہیں. یہ پہلا درجہ ہے خدمت خلق کا. اس سے آگے دوسرا درجہ ہے، اور وہ ہے اصل خدمت خلق، اور اس کا تعلق ایمان سے ہے. اگر آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور آپ کو یہ پتا ہے کہ میرا یہ بھائی جس راستے پر جا رہا ہے وہ تباہی کا راستہ، یہ آگ کے گڑھے کی طرف جا رہا ہے بکٹوٹ دوڑا ہوا، اگر آپ نے اس کا رخ موڑنے کی کوشش نہیں کی تو بڑے سنگ دل ہیں آپ، بڑے کٹھور ہیں آپ، میں اپنے بھائی کے لیے اخلاص نہیں ہے، خلوص نہیں ہے، خیر خائی نہیں ہے، وہ حرام خوری کر رہا ہے اور آپ اسے نہیں روک رہے، وہ کسی پر ظلم کر رہا ہے اور آپ اس کو نہیں روک رہے، وہ بھولا ہوا ہے خدا کو اور آپ اسے خدا کی جناب میں حاضر ہونے اور سر بسجود ہونے کی دعوت نہیں دے رہے. اس کی آنکھیں بند ہیں آخرت سے، وہ دنیا ہی کو کل سمجھے بیٹھا ہے، اور آپ اس کی آنکھیں کھولنے کی فکر نہیں کر رہے. یہ سنگ دلی ہے، یہ کٹھور پن. ذرا اس کو اور سمجھیے، ایک بھوکے کے پیٹ میں بھوک کی آگ لگی ہوئی ہے، وہ آپ نے بجھا دی، بڑے خادم خلق ہیں آپ، اور وہ سموچا آگ کا نوالہ بننے والا ہے، اس کی آپ کو کوئی فکر نہیں. کتنا تضاد ہے. اس شخص کے لیے تو بات صحیح ہے جو آخرت کو جانتا نہیں، وہ تو دنیا ہی کو جانتا ہے، اس نے بھوک اس کی دور کر دی، وہ خادم خلق ہے پکا اور مکمل، اس کی نگاہ ہے ہی دنیا تک. بیماری میں اس کے لیے کوئی دوا دارو کر دی، کچھ اس کے عیادت کر دی، وہ خادم خلق، خدمت خلق مکمل ہو گئی اس کی. لیکن ایمان نے تو آپ کی ایک اور آنکھ کھول دی، آپ کی ڈائمنشن جو ہے آپ کے فکر کی وہ بڑھ گئی ہے، آپ کے لیے اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور لوگ بکٹوٹ جا رہے ہیں جہنم کی طرف، ان کو روکنا، ان کو بچانا. آپ اگر دیکھ رہے ہو کہ ایک اندھا سڑک پر چلا جا رہا ہے، آگے گڑھا ہے، سڑک کھدی ہوئی ہے، یہ مجید لاہوری کا وہ مجھے بہت پرانا یاد ہے کراچی کی سڑکوں کے بارے میں، کھد رہی ہے، کھد چکی ہے، ورنہ پھر کھدنے کو ہے، تو سڑک کھدی ہوئی ہے، آگے کھائیے، وہ بےچارا اندھا جا رہا، اسے تو نظر نہیں آ رہا، آپ کو نظر آ رہا، آپ اس کو روکیں گے نہیں، چیخ کر نہیں کہیں گے کہ آگے گڑھا ہے، اور اگر محسوس ہو کہ وہ تو سن بھی نہیں رہا، اندھا بھی ہے، بہرا بھی ہے، تو دوڑیں گے، اسے پکڑیں گے. یہ فطرت انسانی ہے. لیکن اگر واقعتاً ایمان آپ کے دل میں پیدا ہو گیا تو آپ جہنم کو دیکھ رہے ہیں اور نوع انسانی کو دیکھ رہے ہیں کہ جا رہی ہے اس کی طرف. یہ وہ بات ہے جو حضور نے تمثیل کے پیرائے میں فرمائی تھی کہ لوگوں میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ ہے، تم اس میں گر پڑنا چاہ رہے ہو اور میں تمہارے کپڑے پکڑ پکڑ کر گھسیٹ رہا ہوں، اس لیے کہ میری آنکھ اللہ نے کھول دی ہے، تمہاری آنکھیں بند ہیں، تم دنیا کے گڑھے دیکھ رہے ہو، عقبہ کا گڑھا تمہاری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ جس شخص کی وہ آنکھ کھل گئی ہو جو ایمان سے کھلتی ہے، اس کے لیے اب اصل خدمت خلق ہوگی، لوگوں کی ہدایت، لوگوں کو اللہ کی طرف راغب کرنا، لوگوں کی عاقبت سنوارنے کی فکر کرنا، یہ خدمت خلق کی اونچی منزل ہے۔ اب دیکھیے آپ حضور کی شخصیت میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے یہی تو فرمایا تھا، کانا خلقہ القرآن، قرآن کی عملی تفسیر قرآن مجسم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی میں یہ دونوں موجود ہیں۔ جب تک وحی نہیں آئی اس وقت تک غریبوں کو کھانا کھلانا، یتیموں کی سرپرستی، بیواؤں کی خبر گیری، مسافروں کی خدمت، یہ بتمام و کمال موجود ہے محمد رسول اللہ۔ گواہی دینے والی کون؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی۔ پہلی وحی ہوئی ہے حضور پر، کچھ گھبراہٹ تھی، بربنائے تب بشری، اس وقت تسلی دی ہے زوجہ محترمہ نے ام المومنین نے رضی اللہ تعالی عنہا، کن الفاظ میں؟ گھبرائیے نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، ہرگز ضائع نہیں کرے گا، آپ تو یتیموں کی سرپرستی فرماتے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ اور ذرا بات نکل تو رہی ہے ایک طرف، لیکن یہ بات سمجھ لیجئے، صدیقیت میں نبوت کا عکس موجود ہوتا ہے، اور صدیق اکبر جو ہے وہ نبی کا عکس کامل ہوتا ہے۔ یہی بات آپ کو نظر آئے گی ابو بکر صدیق میں، ایمان ابھی نہیں، وہ تو حضور ہی پر وحی نازل نہیں ہوئی تو ایمان کا کیا سوال ہے، وہی خیر، وہی نیکی، وہی خدمت خلق اسی طرح کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے ابو بکر صدیق میں۔ شہادت کس نے دی؟ ایک کافر نے، ابن الدغنہ نے، جب سن 5 میں حضور نے اجازت دی ہے ہجرت کی کہ جن لوگوں کے لیے یہاں کے حالات ناقابل برداشت ہو گئے ہوں وہ چلے جائے حبشہ کی طرف، حضرت ابو بکر بھی نکلے ہجرت حبشہ کی نیت سے، ابھی ایک دو منزل ہی گئے تھے، ابن الدغنہ بڑا پہلوان، بہت جڑی ملاقات ہوئی، ابو بکر کہاں چلے، میں اب وطن چھوڑ کر جا رہا ہوں، میری قوم مجھے یہاں قرآن نہیں پڑھنے دیتی۔ اس نے کہا ہم آپ کو لوز نہیں کر سکتے، وی کانٹ افورڈ ٹو لوز یو، ایسے شخص سے ہم محروم نہیں ہو سکتے جو غریبوں کی دستگیری کرتا ہے، جو بیواؤں کی خبر گیری کرتا ہے، جو غریبوں کی مدد کرنے والا ہے، چلو میرے ساتھ، میں ذمہ لیتا ہوں۔ تو یہ خدمت خلق پہلی منزل جو ہے اس کی، وحی کے آنے سے پہلے محمد الرسول اللہ میں بھی بتمام و کمال اور صدیق اکبر میں بھی بتمام و کمال صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب آ گئی وحی، اب خدمت خلق کون سی ہے؟ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے مدثر، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، اب کمر بستہ ہو جاؤ، لوگوں کو خبردار کرو، ان کی آنکھیں بند ہیں، یہ نشے میں ہیں، انہیں نظر کچھ نہیں آ رہا، آگے آگ کا گڑھا ہے، بچاؤ انہیں۔ اب جو 23 برس ہیں وہ اس خدمت خلق کے اندر گزرے ہیں، ایک ایک لمحہ، دن کے اوقات ہوں، رات کے اوقات ہوں، وہ اسی خدمت خلق کے سپرد ہیں، اسی میں لگے ہوئے ہیں، خلق خدا کو عذاب خدا بندی سے بچانے کی ہر ممکن کوشش یہ خدمت خلق کی تکمیلی منزل ہے۔ یہاں آ کر 30ویں سیڑھی پوری ہو گئی، اب آپ نے یہ 3 سیڑھیاں سمجھ لیں۔ ایک بات یہاں اس خدمت خلق کے ضمن میں عرض کر دوں، صحابہ کرام تو خیر اس مشن میں جو حضور نے ان کو دیا تھا انہوں نے اپنی جانیں لڑا دی، خلافت راشدہ میں اصل وہی مشن پیش نظر تھا، حکومت نہیں تھی، یہ علیحدہ موضوع ہے، اس پر پھر کبھی گفتگو ہوگی۔ بعد کی تاریخ میں اس مقام پر ہمیں صرف صوفیہ نظر آتی ہیں، اولیاء اللہ،
یہ خدمت خلق.
یہ معین الدین اجمیری کیا کرنے آئے تھے یہاں؟ کوئی ایکسپورٹ امپورٹ کا اپنا بزنس جمانے کے لیے آئے تھے؟ آپ بھی جاتے ہیں, امریکہ جاتے ہیں, جاپان جاتے ہیں, وہ بھی آئے تھے. آپ کے بھی کچھ لوگ جا کر امریکہ میں, کینیڈا میں آباد ہو گئے. امیگرنٹس کیا کرنے؟ دنیا کمانے. معین الدین اجمیری کیا کرنے آئے تھے؟ صرف اس خدمت خلق سے, خلق خدا کو خدا کی طرف متوجہ کیا جائے. یہ جو اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں ان کی آنکھیں کھولی جائیں. لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, تاریکیوں سے نکالے ان کو روشنی میں لے کر آئے. اور صوفیہ کو جو کامیابی ہوئی ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیے, علماء تو فتویٰ دے کر اپنے آپ کو فارغ سمجھتے ہیں, ہم نے فتویٰ دے دیا بس, بڑا تیر مار دیا, یہ کفر ہے, یہ وہ ہے, یہ وہ ہے, یہ فسق ہے, فارغ ہوئے. اسلام کنہوں نے پھیلایا؟ آنکھیں کنہوں نے کھولی؟ تبلیغ اسلام کس نے کی؟ کم سے کم اس برے صغیر ہندو پاک میں یہ کارنامہ صرف صوفیہ کا. پورے ہمارے ہزار سالہ تاریخ میں جو ہمارے بادشاہ تھے ان میں سے تو چند ہیں جنہوں نے یہ کام کیا, باقی انہوں نے عیاشیاں کی ہیں. نتیجے ہم بھگت رہے ہیں. علماء کا کام بھی جو رہا ہے وہ میں نے عرض کر دیا, وہ فتویٰ ہے, افتاء ہے, قضاء ہے, امامت ہے, خطابت ہے, تبلیغ ان سے نہیں ہوئی, تبلیغ صوفیاء نے کی. اور ایک ایک شخص کے ہاتھ پر نوے نوے ہزار آدمی ایمان لائے. معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ نوے ہزار کب آئے تھے؟ اس وقت نہیں جب اسلامی حکومت قائم ہو گئی تھی, اس وقت آئے تھے جب یہ کفر کا گڑھ تھا, رائے پتھورا کا مرکز, ہندوستان میں راجپوتوں کی طاقت کا اصل مرکز تھا وہاں اجمیر, جہاں آ کر بیٹھا ہے اللہ کا یہ بندہ. ہمارے پاک پٹن میں جو مدفون ہیں فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ, اس علاقے کے سارے راجپوت قبائل ان کے ہاتھ پر ایمان لائی ہے. وہ وٹو ہوں, وہ کھرل ہوں, وہ جوئیے ہوں, یہ تمام علاقہ جو ہے ایک فرد واحد کی کوشش سے ایمان لائے. اور ان کو جو کامیابی ہوئی وہ بھی کیوں؟ کہ خدمت خلق ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی, خود فاقہ کر لیں گے, آنے والے کو بھوکا نہیں رہنے دیں گے. تاثیر اس کی, لوگوں نے دیکھا کہ یہ شخص خود غرض نہیں ہے, یہ تو ان کی گدیوں کو لوگوں نے کمائی کا ذریعہ بنا لیا. یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے گلی میں, بوزر و دلتے اویس و چادر زورا, وہ تو نام بک رہے ہیں. کوئی حضرت حسین کا نام بیچ کر کھا رہا ہے, کوئی کسی اور کا نام بیچ کر کھا رہا ہے, کوئی حضرت فاطمہ کی چادر بیچ کر کھا رہا ہے چادر زہرا, کوئی ان بزرگوں کے نام بیچ کر کھا رہا ہے, کھا ہی نہیں رہا, عیاشیاں کر رہا ہے, بدماشیاں کر رہا ہے. تو یہ نام بک رہے ہیں. انہوں نے جو کچھ کیا تھا اس کو ذہن میں رکھیے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. ان پر تو ہمیشہ فاقے رہے ہیں. آج جن کے نام کے طفیل لوگ عیاشیاں کر رہے ہیں ان کی زندگیاں پڑھیے تو فاقر ہیں. تو بہرحال یہ جملہ محترزہ سمجھیے کہ اس سطح پر دور صحابہ کے بعد, افراد کی بات نہیں ہے, افراد تو اور بہت بلند ہو سکتے ہیں, ایک طبقہ اگر ہے جو اس مقام پر ہے وہ صرف صوفیہ کا طبقہ ہے, اولیاء اللہ کا طبقہ ہے, اور کوئی نہیں. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. ایک آیت ختم ہوئی, ہمارا ممبر بھی ختم ہو گیا, تین ہی سیڑھیاں ہیں اس کی, لیکن اب ذرا آپ چشم تصور سے ایک سیڑھی اور اوپر سمجھیے, اور وہ ہے اگلی آیت, وجاہدوا فی اللہ حق جہاد. بات ابھی ختم نہیں ہوئی. اور جہاد کرو اللہ کے لیے جتنا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے, یا جیسا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے. ایک تو ذرا اس جو کل کے اور آج کے درس میں جو کچھ نکات مشترک ہیں ان کو ذہن میں رکھیے. کل ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ما قدر اللہ حق قدری. آج کیا پڑھ رہے؟ جاہدو فی اللہ حق کا جہاد. ان دونوں کو جوڑ لیجئے. انسانی شخصیت مجموعہ ہے دو چیزوں کا، فکر اور عمل. نظریہ، عقیدہ، خیالات، نقطہ نظر، فکر و نظر، یہ سارے الفاظ جوڑ لیجئے، ایک بنا لیجئے تھیلی اس کی فکر. اور عبادات اور مشقتیں، محنتیں، بھاگ دوڑ، یہ سب جو ہے جمع کر لیجئے عمل، فکر و عمل. فکر کی معراج کیا ہے؟ اللہ کا، اللہ کی معرفت، جیسا کہ اس کی معرفت کا حق. یہ فکر کی معراج ہو گئی. اور عمل کی معراج کیا ہے؟ چوتھی سیڑھی، اللہ کے لیے محنت اور جد و جہد اور مجاہدہ، جیسا کہ اس کے لیے محنت کا حق. دونوں چیزوں کو جمع کر لیجیے. اب ذرا یہاں لفظ جہاد پر تھوڑا سا غور کیجیے. ہمارے ذہنوں میں دو غلطیاں ہیں اس لفظ جہاد کے بارے میں، اور بڑی یونیورسل ہیں وہ مغالطے جو ہیں. اکثر و بیشتر 999,000 افراد ان میں مبتلا. پہلا مغالطہ یہ ہے کہ جہاد کے معنی ہے جنگ. غلط. جنگ کے لیے قرآن مجید کی اصطلاح ہے قتال. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. وہ قتال. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ کو محبت اپنے ان بندوں سے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، پرے باندھ کر، صفے باندھ کر، گویا کہ سیتا پلائی ہوئی دیوار. جو پہلا مغالطہ تو یہ ہے کہ جہاد، میں عرض کر دوں گا، جہاد کی آخری منزل قتال ضرور ہے، لیکن جہاد کو جنگ سے اکویٹ کرنا بہت بڑا مغالطہ. دوسرا مغالطہ کیا ہے؟ مسلمان کی جو جنگ بھی ہو وہ جہاد ہے. ناجائز جنگ کر رہا ہو، ظلم کر رہا ہو، اپنی زندگی میں فاسق و فاجر ہو، لیکن جنگ کر رہا ہے، تو وہ مجاہد فی سبیل اللہ شمار ہو جائے. مسلمان کی صرف وہ جنگ قتال فی سبیل اللہ ہے جو صرف اس لیے ہو کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے. لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا. اس کے سوا کسی مقصد سے ہو. ایک بادشاہ ہے، وہ اپنی حکومت پھیلانا چاہتا ہے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اگر کشور کشائی ہے اپنی بادشاہت کی حدود وسیع کرنے کے لیے جہاد ہو رہا ہے، قتال ہو رہا ہے، تو یہ فی سبیل اللہ نہیں ہے، جب تک کہ اس کا ہدف معین نہ ہو، مقصد وہی ہو. وہی بات جو میں نے آج پہلے بھی کہی، انما الاعمال بالنیات. حضور سے پوچھا گیا، ایک شخص جنگ کر رہا ہے مال غنیمت کے لیے، ایک شخص جنگ کر رہا ہے حمیت میں، اس قبیلے سے جنگ ہو رہی ہے جس سے اس کی آبائی دشمنی ہے، اس لیے بڑھ چڑھ کر جنگ میں حصہ لے رہا ہے. ایک شخص جو ہے وہ جنگ کر رہا ہے صرف اپنی اظہار شجاعت کے لیے. ان میں سے کون مجاہد فی سبیل اللہ ہے؟ حضور نے فرمایا کوئی بھی نہیں. ان تینوں میں سے کوئی مجاہد فی سبیل اللہ نہیں ہے. مجاہد فی سبیل اللہ صرف وہ ہے جس کی جنگ ہو. لِتَكُونَ كَلِمَةِ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا. لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا. ایک ہی واحد غرض ہو کہ اللہ کا کلمہ سربلند ہو جائے. کوئی ذاتی، کوئی گروہی، کوئی اپنے قبیلے کی، کوئی اپنی شہرت کی، ان کی اگر کہیں آمیزش ہو گئی تو پھر وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں. تو دو مغالطے ذہن میں رکھیے. اب جہاد سمجھیے. جہاد بنا جہد سے، کوشش، محنت. جوہد تو ہم اردو میں بولتے ہیں، جد و جہد، جوہد مسلسل. جہاد اور جوہد میں فرق کیا ہے؟ جہاد اور مجاہدہ باب مفعلہ ہے. باب مفعلہ کا خاصہ یہ ہے کہ دو فریق آمنے سامنے آ کر ایک دوسرے کے خلاف دور لگاتے ہیں. مباحثہ کیا ہوتا ہے؟ دو فریق ایک کسی تجویز کے حق میں بول رہا ہے، ایک خلاف بول رہا ہے، وہ اس کے لیے دلیل دے رہا ہے اور مخالف کی دلیل کو توڑ رہا ہے، یہ اپنی بات کے لیے دلیل دے رہا ہے اور اس کے دلائل کو ڈیمولش کر رہا ہے، یہ مباحثہ ہے. مقاتلہ کیا ہے؟ قتل تو ہے یک طرفہ عمل، ایک شخص نے دوسرے کو قتل کر دیا. مقاتلہ کیا ہے؟ جنگ، جب دونوں آمنے سامنے ہو ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے، اب مقاتلہ ہوگا. جہد سے مجاہدہ یا جہاد، جب جہد آپس میں ٹکرائے، جب کشمکش ہو. یعنی جہد کا ترجمہ صحیح جو ہے وہ ہے کوشش، اور جہاد کا ترجمہ فارسی میں ہوگا کشمکش. ایک طرف آپ زور لگا رہے ہیں، ایک طرف وہ زور لگا رہا ہے، یہ جہاد ہو گیا. قرآن مجید نے مشرک والدین کو مجاہد قرار دیا ہے، آپ حیران ہوں گے. مجاہد تھے وہ، شرک کے لیے جہاد کر رہے تھے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اے نوجوانوں، اگر تمہارے مشرک والدین تم پر دباؤ ڈالیں، زور دے کہ تم میرے ساتھ شرک کرو، تو ان کا کہنا مت مانو. اور لفظ کون سا آیا؟ جہاد. وہ مجاہد ہے کس کے؟ لات اور عزا اور منات اور حبل کے، اور تم مجاہد ہو اللہ کے. یہ ٹکراؤ ہی تو ہے. جوہد جب جوہد سے ٹکرائے گی تو یہ مجاہدہ ہو جائے گا. یہی لفظ میں ایک جگہ اور بیان کر رہا تھا، معلوم ہوتا ہے وہاں کوئی صاحب شیعہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے گرا لگائی مباہلہ. میں نے کہا مباہلہ بھی وہی ہے. مباہلہ کیا تھا؟ آؤ میدان میں، حضور نے قرآن مجید میں ہے، چیلنج کرو انہیں، آؤ لاؤ اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو، آٹھ اولاد کو جمع کرو اور آؤ مباہلہ کرتے ہیں.